السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والارض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. امين يا رب العالمين. سورة الحديد کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں. یہ 27 سپارے کی آخری سورت ہے. یہ سورت مدنی ہے، اور اس کے بعد 28 سپارے میں 9 سورتیں ہیں. یہ تمام 9 سورتیں بھی مدنی ہیں. یہ کل 10 مدنی سورتیں اس مقام پر آئیں گی، جس میں اللہ تعالیٰ نے طویل مدنی سورتوں کے خلاصے ہمیں عطا کیے اور ہمارے ایمان کے تقاضوں کو واضح کیا. کچھ جھنجھوڑنے کا انداز بھی سورتوں میں ہے، تاکہ دلوں میں خوف پیدا ہو اور لوگ عمل پر آمادہ ہو جائیں. اور یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہم مسلمانوں میں جو آج کمزوری ہے، ایسے دور میں یہ سورتیں اہم ترین ہیں کہ جس سے ایمان کو جلا ملتی ہے، زندگی ملتی ہے، اور ایمان والوں کے سامنے ان کے تقاضے واضح ہوتے ہیں. سورت الحدید کی ابتدائی 6 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات و صفات کا بیان کیا. وہی اللہ ہے کہ قدرت رکھنے والا، ہر شے اس کی تسبیح کر رہی ہے. وہی مالک ہر شے کا، ہر بات کے رکھنے والا ہے. رات دن کا نظام بھی اسی کا ہے. پھر کہا دو تقاضوں کا مطالبہ کیا. آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ. ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں سے خرچ کرو جس میں ہم نے تمہیں جانشین بنایا. یہ ایمان تو نہیں زبان کی نوک پر محدود ہو، بلکہ وہ ایمان جو دل کی گہرائیوں سے قبول کیا جائے. اقرار باللسان بھی ہو، تصدیق بالقلب بھی ہو. دل کی گہرائیوں سے ایمان قبول کرو گے، عمل لازمی تبدیل ہوگا. یہاں عمل کے لیے ایک لفظ آیا، انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ. خرچ کر دو اس میں سے جس میں اللہ نے تمہیں جانشین دی. یہ صرف مال کے خرچ کرنے کا معاملہ نہیں، جان بھی لگاؤ، مال بھی لگاؤ، وقت بھی لگاؤ، صلاحیت بھی لگاؤ، اور اولاد ہے تو اس کو بھی لگاؤ. کس لیے؟ ابھی آگے چل کے اور تقاضے واضح ہوں گے. اللہ کی دین کی سربلندی کے، اس کے لیے جان اور مال کا تقاضا اللہ تعالیٰ تم سے کرتا ہے. امت سے اللہ تعالیٰ کا خطاب اس صورت میں. یہ امت صرف عبادات کے لیے پیدا نہیں کی گئی، بلکہ معاملات اور اخلاقیات پر بھی عمل کرے، اور یہ امت اسلامیت تک اللہ کے دین کو پہنچائے، اور اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کرے، عدل کے نظام کو نافذ کرے، جو پہلے رسولوں کا کام تھا. اس آیت کی صورت کی آیت نمبر 25 میں بات آئے گی. اس کے لیے کام تمہیں کرنا ہے. تو حقیر ایمان لاؤ اور عمل کرو، یعنی انفاق کرو ہر شے کا. فرمایا کہ قرآن وہ کتاب ہے جس سے ایمان ملتا ہے. یہ آیات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر، تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے. یہ ایمان قرآن سے ملے گا. پھر فرمایا کہ مبارکم اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ. تمہیں کیا ہوگا؟ تم اللہ کے راستے میں کھپا دو، خرچ نہیں کرتے. ساری میراث اللہ تعالیٰ کی ہے. آج لگاؤ گے تو جو ثواب زیادہ ملے گا، جو دین کے مقلوبیت کے دور میں آج کے دور میں لگائیں گے، ان کو بعد میں آنے والے دور کے انفاق کرنے والوں سے زیادہ ثواب ملے گا. ہم آدمی چاہتا ہے کہ بہترین انویسٹمنٹ کرے، تو بھائی اس سے بہترین انویسٹمنٹ کوئی نہیں کہ آج اللہ کا دین مقلوب ہے، اس کے لیے مال کو لگاؤ. اللہ فرماتے ہیں کہ جو کون ہے، من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے. اللہ کہتا ہے جو میرے راستے میں دو گے وہ میرے ذمہ قرض ہے، میں بڑھا چڑھا کر تمہیں واپس کروں گا. جو ان تقاضوں پر عمل کریں گے ان کے لیے نور ہی نور ہوگا قیامت کے اندھیریوں میں، اور جو ان تقاضوں پر عمل نہیں کریں گے، فرمایا وہ منافق ہیں، جن کے لیے کوئی روشنی نہیں ہوگی. یہ وہ ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو دنیا کے فتنے میں مبتلا کر لیا، دین کے تقاضوں سے پیچھے ہٹ گئے، اور مسلمانوں کے بارے میں انتظار میں رہے کہ کب ان کا معاملہ ختم ہو جائے. دنیا ہی کے دھوکے میں مبتلا رہے، شیطان نے بھی ان کو دھوکے میں ڈال دیا. یہ ہے منافق، جو دین کے تقاضوں پر عمل نہ کرے، جو اسلام نے جو دعوت کے اور اقامت دین کے تقاضے دیے ان پر عمل نہ کرے، اور دنیا کی محبت کی وجہ سے پیچھے ہٹے. یہ منافق قرآن کی صلاح میں اللہ نے ان سے محفوظ فرمائے. اس کے بعد فرمایا کہ ان کا انجام کفار کے جیسے ہی ہوگا. اور پھر بڑی ہلا دینے والی آیت ہے، الم یعنی للذین آمنوا وتخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. کیا اپنی ایمان لانے والوں پر حق نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے جھک پڑے، اور جو اللہ نے قرآن حق میں سے نازل کیا اس کی وجہ سے ان کے دل نم پڑ جائے؟ کب وقت آیا؟ کب وقت آیا؟ ان کے دل سب نہ ہو جائے. دیکھو اللہ مردہ زمین کو زندگی دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو بھی زندگی دے سکتا ہے. مال کی محبت دلوں سے نکالو، صدقہ دو جو بندوں کا خرچ ہوتا ہے، قرض حسن دو جو اللہ کے دین کے لیے خرچ ہوتا ہے. یہ مال نکالو گے تو یہ مال کی محبت نکلے گی، تو اللہ کی محبت پیدا ہوگی، اور دین کے احکامات پر عمل کرنا انشاءاللہ آسان ہوگا. اس کے بعد تیسرا رکن ہوتا ہے دنیا کی زندگی کی مثال بتا دی.
بچے سے بڑھاپے تک جاتے ہو ہر مرحلے کے اندر زندگی کے معیارات بدل جاتے ہیں. جب آخرت میں کھڑے ہوگے تو دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. تو دنیا میں دل لگانے کے بجائے اللہ کی مغفرت اور اللہ کی جنت کے حصول کی کوشش کرو. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد آیت نمبر 25 میں فرمایا لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. اللہ نے فرمایا رسولوں کو بھیجا, انہیں معجزات عطا کیے, انہیں کتابیں عطا کی, انہیں شریعت کا قانون عطا کیا. کاہے کے لیے؟ ليقوم الناس بالقسط, تاکہ انسانی جسٹس پر عدل پر قائم ہو جائے. اللہ نے رسولوں کو صرف دعوت و تبلیغ کے لیے نہیں بھیجا, خالی پیغام پہنچانے کے لیے نہیں بھیجا, بلکہ اس لیے بھیجا کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے حکم کو نافذ بھی کر کے دکھائیں. آگے سورہ صف پڑھیں گے, یہی بات اللہ کے رسول کے حوالے سے آئی صلی اللہ علیہ وسلم. آج کے تقاضا مجھ سے اور آپ سے ہے. قرآن نے کہا سورہ نساء کی آیت نمبر 135 اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 میں کھڑے ہو جاؤ عدل کے قائم کرنے والے بن کر. یہ انقلابی نظریہ ہے جو ہماری کتاب قرآن نے دیتی ہے. چند عبادات تک اسلام محدود نہیں, اللہ کو بڑا مسجد میں مانتے ہو اللہ کو وہاں بھی بڑا ثابت کرو اور اس کے عادلانہ نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو. فرمایا اس کے لیے جنبی جنبی بڑے تو کی جائے گی اور اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں سے کون اللہ کی مدد کرتا ہے, یعنی اللہ کے ساتھ دین کے کام میں کون لگتا ہے, اللہ تمہاری آزمائش فرمائے گا. اس کے بعد عیسائیوں کا بیان ہے آخری چوتھے رکوع میں, انہوں نے رمضانیت اختیار کر لی. ایک آدمی دنیا کی محبت میں ڈوب کر دین کے تقاضوں کو فراموش کرتا ہے, ایک رحمانیت کر کے دنیا کی رسم, بھائی دنیا میں نہیں رہیں گے پورے خطروں میں رہیں گے. یہ بھی شیطان کا حملہ ہے, اپنی ذات تک انسان کو محفوظ کر دیتا ہے اور وہ میدان میں آ کے باطل کا مقابلہ نہیں کرتا. تو کہا ذات تک محفوظ نہ رہو, میدان میں آ کر باطل کا مقابلہ کرو. اگر اللہ کے رسول راتوں کو نمازیں ادا کرتے تھے قیام الليل میں تو دن میں کیا کرتے تھے؟ جہاد ہے, قتال ہے, دعوت ہے, تبلیغ ہے, سب کچھ تھا نا, یہ آج تمہیں بھی کرنا ہوگا. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ الانعام میں آ گیا کہ اللہ پر ایمان لاؤ, اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ. مراد ہے کہ انہوں نے جس طرح جد و جہد کی وہ بھی تقاضا ایمان کا, اس پر عمل درآمد کرو. اور اہل کتاب کو بھی کہا گیا کہ اگر وہ آخری رسول کو مان لیں صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ ان کی بھی بخشش فرما دیں گے. اس کے بعد 28 ستارے کی پہلی سورت سورہ مجادلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد سمع الله قول الذي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. یقینا اللہ نے اس خاتون کی بات سنی جو ہے نبی آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث کرتی تھی اور اپنی شکایت اللہ کے سامنے رکھتی. زمانے جاہلیت میں کرتے تھے کہ بیوی کو اگر کہہ دیا کرتے تھے کہ تم میری ماں کی طرح میرے لیے ہو تو اس سے تعلق قائم نہیں کرتے. بھائی تمہیں کس نے اللہ نام کا اختیار دیا؟ اس کو زہار کا مسئلہ کہا گیا. کہا ایسا نہیں, جو یہ کرے وہ کفار ادا کرے, غلام آزاد کرے یا 60 دن اس کا روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. اور جان لو کہ ایسی حرکت نہ کرو کہ حلال حرام کے فیصلے اپنے ہاتھ میں لے. فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو ذلت اور رسوائی نہیں مبتلا کرے. ایک اہم جملہ آیا کہ احصا اللہ بما نسوا, لوگ اپنے گناہوں کو بھول جاتے ہیں, اللہ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہیں, اللہ نہیں بھولتا ہے. اللہ ہمارے حساب کو آسان فرمائے. اس کے بعد دوسرے رکوع میں فرمایا منافقین کے متعلق, یہ اللہ کے رسول میں جواز رہ کر گونے میں کانا بوسی کرتے تھے, سرگوشیاں کرتے تھے. کہا جو سرگوشیاں تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ بری طرح سلام کرتے تھے, السلام علیکم کہتے تھے یہود کی طرح, جس کے معنی موت آئے. فرمایا ان پر اللہ کی لعنت, کہنا ہمیں چاہیے السلام علیکم, صحیح الفاظ ادا کرنے چاہیے. بتایا گیا مسلمانوں تنہائی میں ایسی سرگوشیاں نہ کرو جس میں نافرمانی کا پہلو ہو, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی بات آئی. فرمایا کہ شیاطین کی طرف سے کہ وہ اجتماعیت کے اندر دلال پیدا کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو نجوا تنہائی میں گفتگو پر لگاتا ہے تاکہ لوگوں کا برا اثر جائے, کا اس سے بچو. ایک ادب بتایا گیا, مجلس ہوتی ہے, محفل ہوتی ہے, سب لوگ بیٹھے ہوئے, کہا تمہارا مسلمان بھائی آ جائے تو کشادگی پیدا کرو, اس کو جگہ دے دیا کرو. یہ صحیح اللہ لکم, اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا فرما دے. اس کے بعد تیسرا رکوع ہے, منافقین نے یہود سے دوستی اختیار کر لی تھی, منع کیا گیا کہ جن پر اللہ کا غضب ہو یہود ان سے دوستی اختیار نہ کرو. منافقین کا بیان ہے کہ قیامت کے دن کھڑے ہوں گے, اتنی گراوٹ ان میں آ چکی ہے, تب اللہ کے سامنے بھی جھوٹی قسمیں کھائیں گے جیسے آج مسلمانوں کے سامنے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. فرمایا یہ منافق بھی اور یہ کفار بھی حزب الشیطان ہے, اللہ کے مقابلے میں یہ پارٹی ہے, شیطان کی پارٹی, اس کے مقابلے میں حزب اللہ ہے. ان کا بیان آخری آیت ہے. فرمایا کہ اے نبی لا تجیدو قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ, آپ ان کو نہیں پائیں گے کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اس سے دوست سے اختیار کرے جو اللہ رسول کی دشمن ہو, چاہے باپ بیٹے بھائی رشتہ دار کیوں نہ ہو. ہماری دوستیوں کا معیار ایمان ہونا چاہیے. بدر کے موقع پر مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اپنے بھائی کو قتل کیا, عمر فاروق نے اپنے ماموں کو قتل کیا اور صحابہ نے شرار کو قتل کیا، معلوم ہو گیا کہ یہ حزب اللہ ہے، اللہ کی پارٹی، ان کی دوستی دشمنی کے معیارات اللہ پر ایمان کے نتیجے میں طے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس کے بعد سورہ حشر شروع ہوتی، یہ بنو نضیر کے قبیلے کا یہود تھا، ان کے خلاف اقدام کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 ہجری میں، ان کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ ہم مار دیے جائیں گے یا نکال دیے جائیں گے، اللہ نے ان کے دلوں میں روح ڈال دیا بنو نضیر کے یہودیوں میں، اور ایمان والوں کو ان کے مالوں کے اوپر تسلط عطا کر دیا۔ دیکھیے یہاں جو مال ہاتھ آیا اس کو مال فے کہتے ہیں، ایک ہے مال غنیمت، جنگ ہو تو ہاتھ آئے تو اس کو مال غنیمت کہتے ہیں، جنگ کے بغیر جو مال آتا ہے اس کو مال فے کہتے ہیں۔ یہ سورہ حشر کے ابتدا میں اس کی طرح توجہ دلائی گئی۔ اس کے بعد ذکر آیا کہ یہ جو مال فے اللہ تعالیٰ نے عطا کیے اس پر تمام مسلمان کا حق ہے، اللہ کے رسول کو بھی ملے گا اس میں سے، ان کے رشتے داروں کو بھی ملے گا، غربا کو بھی ملے گا، مہاجرین کو بھی ملے گا، انصار کو بھی ملے گا، اور بعد میں جو بھی مسلمان آئیں گے سب کو ملے گا۔ اس لیے کہ مال فے یہ امت کی مشترکہ پراپرٹی ہے، بیت المال میں جائے گا اور ساری امت کے حالات کے اوپر مسائل کے اوپر خرچ ہوگا۔ دو اہم باتیں درمیان میں آئیں آیت نمبر 7 میں، پہلی بات اسلام کے معاشی تعلیم کے حوالے سے، کئی لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم، اللہ چاہتے ہیں دولت ہمارے امیروں کے درمیان محدود نہ رہ جائے، جوئے کو دیکھے، ستے کو دیکھے، سود کو دیکھے، ان ڈیو پروفٹ میکنگ کو دیکھے، مونوپولی کو دیکھیے، ان سارے دندوں سے مال چند ہاتھوں میں رک جاتا ہے، جبکہ زکات کو دیکھے، انفاق کو دیکھے، صدقات کو دیکھے، صدقہ فطر کو دیکھے، قربانی کو دیکھے، وراثت کے احکامات کو دیکھے، محل کی رقم کو دیکھے، مال غنیمت کو دیکھے، مال طے کو دیکھے، ان سب سے کیا ہوتا ہے مال فلو کرتا ہے، امیروں سے آپ کے نکل کے غریبوں کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ ماڈرن اکنامکس کہتی ہے، جدید معیشت کے ماہرین کہتے ہیں کہ بیٹر دا سرکولیشن بیٹر دا اکانومی، جتنا مال سرکولیٹ کرے گا اتنی ہی اکانومی بہتر ہو جائے گی۔ تو پہلی بات آئے گی یہ اسلام کی معاشی تعلیم، دوسری بات ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، رسول نے اس بات کو حکم دیا اسے مانو اور جس سے روک دیا اسے رک جاؤ، اللہ کے رسول کے بھی احکامات مان لو۔ کچھ نا انجان ہمارے معاشرے میں پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں حدیث کی ضرورت نہیں، جو سنت کا انکار کرتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے رسول اس بات کا حکم دے اسے مانو اور جس بات سے روک دے اسے رک جاؤ۔ اس کے بعد دوسرے حکم میں بیان ہے کہ منافقین نے بنو نضیر سے کہا تھا بھائی ہم تمہاری مدد کریں گے اگر مسلمان تمہارے خلاف حملہ کریں گے، یہ چھوٹے دعوے دار ایمان کے، قرآن نے کہا ان کے دلوں میں خوف ہے، اتنے ہی اچھے ہوتے تو مسلمان اللہ کے راستے میں نہ لڑ لیتے، یہ تو اتنے اچھے ہوتے تو اللہ کے راستے میں جانے دے دیتے، یہ کوئی یہودیوں کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جھوٹے ہیں۔ قرآن ایک مثال دی شیطان سے، شیطان بھی انسان کو کہتا ہے کہ قال الانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین، شیطان نے انسان سے کہتا کفر کر لے، جب وہ کفر کر لے تو کہتا ہے بھائی میں تو جا رہا ہوں، میں تو بنی ذمہ ہوں اس سے، یہی منافقین کا حال ہے، یہ شیطان کی پارٹی۔ اس کے بعد تیسرا رکوع ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کی نافرمانی سے بچو اور دیکھو تم نے شاید کوئی دیکھے کل کے لیے کیا تیاری کی، ایک تو قیامت ہے اور ایک موت سر پہ ہے، کیا تیاری کی اس کے لیے، کہا ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے جب اللہ کو بلا دیا، توجہ کیجیے گا، تو اللہ نے ان کو اپنے آپ سے بلا دیا، جب انسان اللہ کی نہیں کو پامال کرتا ہے، بلا دیتا ہے، اللہ کے تقاضوں روح کے تقاضوں کو فراموش کر دیتا ہے، وہ انسانیت سے گر کر جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ یہ تفسیر سورہ اعراف آیت 179 میں آئی ہے، یہ اولئک الانعام بلہم اضل، یہ جانور ہے بلکہ ان سے بھی بدتر۔ اس کے بعد بتایا گیا جنت والے جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے، جنت والے ہی کامیاب ہوں گے۔ اللہم انا نسألک الجنہ، اے اللہ تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ اس کے بعد قرآن کی عظمت پر عظیم ترین آیت قرآن، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے دب جاتا، پھٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ شدت اور تاثیر اس قرآن کی ہمارے دلوں میں کچھ اثر ہوتا ہے، کبھی تنہائی میں آپ سے سوچنا چاہیے اس کے بعد ہم اس سے کتنا تاثر لیتے ہیں، اللہ اس کی کچھ تاثیر کا حصہ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے بڑے پیارے ناموں کا بیان، عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البادئ المصور، یہ سارے پیارے نام اللہ تعالیٰ کے اس مقام پر اس آخر میں سورہ حشر کے آخر میں گلدستہ بیان ہوا۔ اس کے بعد سورہ ممتحنہ کا آغاز ہوتا ہے، اس کا ایک پس منظر ہے، آج ہی یہ مکہ فتح ہوا، اس سے پہلے اللہ کے رسول اقدام کا ارادہ کیا، ایک صحابی نے حاتم بن ابی بلتار رضی اللہ عنہ ان سے خطا ہو گئی، ان کے کچھ رشتے دار مکے میں تھے جن کو کچھ سپورٹ حاصل نہیں تھی، انہوں نے چاہا کہ میں مکے والوں کو بتا دوں اقدام ہونے والا ہے تو شاید میرے گھر والوں کو کچھ حفاظت ہو جائے، اور اللہ کے رسول تو غالب آ ہی جائیں گے، کیونکہ مسئلہ تو ہے نہیں. انہوں نے خط لکھ دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو وحی کے ذریعے بتا دیا، خط پکڑا گیا، ان کو بلا لیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے اندر خلوص موجود ہے، کوئی بدنیت ہی نہیں تھی، میں نے چاہا میرے گھر والوں کو سپورٹ مل جائے گی، باقی آپ کو اللہ خدا عطا فرما دیں گی. یہ بخاری شریف کی تفصیل ہے، اللہ نے ان کو معاف کر دیا. لیکن اللہ نے کچھ ہدایات دے دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. دیکھو میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بنو. انہوں نے تمہیں گھروں سے نکالا، یہ تو اللہ کے دشمن اور اللہ کے باغی ہیں، ذرا ان کو موقع ملے تمہیں نقصان پہنچائیں، کیسے ممکن ہے کہ تمہاری اسے دوستیاں ہو جائیں؟ معلوم ہوا کہ دوستیوں کا معیار پورے رشتے نہیں بلکہ ایمان ہے. فرمایا دیکھو لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، تمہیں تمہاری رشتے اور یہ تمہاری اولادیں قیامت کے دن فائدہ نہیں دیں گے. پھر ایسے رشتے دار جو بھی اللہ کے باغی ہیں تو فائدہ دے ہی نہیں سکتے. بچو اس سے. ابراہیم علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کا بیان ہے، انہوں نے بھی اپنے قوم سے کہہ دیا تھا تم سے بجو ذمہ ہے، جب تک ایک اللہ کو نام ہو ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں. یہ دو قومی نظریہ تھا، کیوں پاکستان بنایا؟ تم ہندو ہم مسلمان، جب تک یہ اللہ کو نام نہ مانو ہمارا تم سے تعلق نہیں ہو سکتا. اس کے بعد بڑی پیاری آیت ہے، آیت نمبر 7، عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. قریب ہے کہ اللہ تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جن میں دشمنی ہے محبت پیدا فرما دے. اللہ کے ہاں دیر ہے دیر تھوڑی، اللہ اللہ تمہیں شہید قدیر ہے. مکہ پتا ہوا سارے مسلمان ہو گئے، برابر کے بھائی بچے، تو اللہ آزماتا ہے. اسی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں اس مقام پر حدیث لکھی کہ اللہ کے خاطر بندہ ناجائز باتوں کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ کچھ اور، وہی نہیں ناجائز باتوں نہیں مل سکتی، کچھ اور اللہ دوسرے طریقوں سے عطا کر دیتا ہے. برے دوستوں کو چھوڑیں گے اللہ اچھے دوست عطا کر دے، بری محفلوں کو چھوڑیں گے اللہ اچھی محفلیں عطا کر دے گا، لطف پائے گا انشاءاللہ اس میں. تو اللہ آزماتا ہے اور اس کے بعد پھر آسانی پیدا کر دیتا ہے. تو مکے والے سارے ایمان لے آئے. اس کے بعد بتایا دیکھو جو لوگ چاہے غیر مسلم ہو، تمہارے خلاف سازش نہ کرے، تمہارے دین کے خلاف تمہیں گھروں سے نہ نکالے، اس سے اچھا سلوک کر سکتے ہو. اچھے سلوک سے نہیں کیا تھے. ہاں دلی دوستی مسلمان کی مسلمان سے ہوگی، لیکن وہ لوگ جو تمہیں تمہارے گھروں سے نکالے، دوسروں کی مدد کرے نکالنے میں، تمہاری دشمنی اختیار کر لیں دین کے معاملے میں، اس سے اچھا سلوک بھی نہ کرو. یہ تمہارے پکے دشمن ہیں، اس سے تو دشمنی ہوگی. صرف اور ڈائٹ کی طرح ہی کے جواب پتھر سے دیا جائے گا. یہ اہم ہدایات دے دی. اس کے بعد ایک مسئلہ پیش آ گیا تھا سورہ حدیبیہ، ابھی بھی 6 ہجری ہم نے پڑھا تھا. تو اس میں طے ہوا تھا کہ اگر مدینے سے کوئی چلا جائے گا تو مسلمان میں سے مکے والے واپس نہیں کریں، مکے سے کوئی آئے گا تو مدینے والوں کو مسلمانوں کو واپس کرنا پڑے گا. اب مسئلہ ہو گیا مکے سے کچھ عورتیں آ گئی تو کیا ان کو بھی واپس کیا جائے؟ تو قرآن نے بھی کہا نہیں، اگر ایمان والی ہو تو نہیں. اور حدیث میں بھی ذکر ہے کہ جو معاہدہ لکھا تھا اس میں رجال الاسقا یعنی مردوں کا ذکر تھا، عورتوں کا ذکر نہیں تھا. تو فرمائیں کہ عورتیں اگر آئیں اور ایمان والیاں ہوں تو ان کو روک لو. کیوں؟ ایک عورت جو اسلام قبول کر لے، اگر اس کا شوہر صاف کرنا اس کا نکاح ویسے ہی ختم ہو جائے تو یہ اس کے لیے حلال نہیں ہے. تو جو مومن عورتیں ان کو روک لو، ان کو واپس نہ بھیجو. اس کے بعد ذکر ہے خواتین کی بیعت. خواتین بھی اللہ کے رسول سے بیعت کرتی تھیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بیعت کر دیجیے. کس بات پر؟ شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، قتل نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو کسی اور کی طرح منسوب نہیں کریں گی، اور نبی کی معروف کے کاموں میں نافرمانی نہیں کریں گی. معروف سے مراد جائز کام. دو باتیں عجیب ہیں اس میں، کیا نبی کسی ناجائز بات کو حکم دے سکتے؟ جب معروف نہیں ہوں کہا، اس لیے کہا کہ بعد میں امت میری بیعت کا سلسلہ رہے گا، لیکن نبی کے بعد کوئی بھی معصوم نہیں ہو سکتا، غلط بات کا حکم دے سکتا ہے. تو کس میں بات مانیں گے؟ صرف معروف میں، منکر میں کسی کی بات نہیں مانی جائے گی. دوسری بات یہ خواتین کی بیعت، اللہ کے رسول بخاری شریف کی حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں پردے کے پیچھے سے لیتے تھے، کبھی کسی خاتون کے ہاتھ کو ہاتھ نہیں لگایا. مردوں کی بیعت تو ہینڈ شیک ہوگا، ہاتھ سے ہاتھ ہوگا، لیکن خاتون کے ہاتھ کو ہاتھ نہیں لگایا. ہمارے جھوٹے پیر آپ کو مل جائیں گے جو ہاتھ لگانے سے آگے کی باتیں معاذ اللہ کر رہے ہیں، مذہب کے نام پر بیوقوف بناتے، مارتے پیٹتے عورتوں کو جن نکالنے کے بہانے. اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے اور سمجھ عطا فرمائے. دین کے نام پر بے پردہ کی بے گئے ہونے اور اللہ کے رسول پردہ کے پیچھے سے بیعت لیا کرتے ہیں. تو بیعت کا تصور آج بھی ہے. میں نے عرض کیا تھا آپ سے اسلام میں جماعت بنانے کے لیے بیعت کا ہی تصور ہے. ایک بیعت ہمارے مشہور ہے تصور کے سلاسل کی، وہ ذاتی اصلاح کے لیے ہے، بالکل درست. اور ایک بیعت میں نے عرض کیا تھا بیعت محمدی. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے لی تھی، تحریک شہید ہے سب کو یاد ہوگی، بالا پور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم، انہوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت. انہوں نے لوگوں سے کہا لوگوں میں نے چاروں سلسلوں میں بیعت کر رکھی ہے، تو چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہوں کوئی، لیکن اب آؤ بیعت محمدی کریں، جنگ کریں گے اللہ کے راستے میں، جہاد کریں گے اللہ کے راستے میں، قتال کریں گے اللہ کے راستے میں، جدوجہد کریں گے اللہ کے راستے میں، اس کے لیے آؤ بیعت کریں. یہ ہے بیعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بیعت کے بیان پر. اور ایک اور آیت آئی جس میں کہا گیا کہ مت اس سے اختیار کرو یہود سے جن پر اللہ کا قصد ہوا, یہ سورت مکمل ہوتی ہے. اس کے بعد سورہ صف کا آغاز ہوتا ہے, اس کا موضوع جہاد و قتال ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, کہا گیا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ, کیوں وہ کہتے ہو جو تم کرتے نہیں. یہ بات اللہ کو انتہائی بیزار کر دینے والی کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں. دعویٰ ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا, ابھی آیت نمبر 9 پڑھیں گے. ان کو تو اللہ نے بھیجا دین کی سر بلندی کے لیے, تم کیا کر رہے ہو بھائی؟ دعویٰ ہے دین کو ماننے کا, دین کے لیے محنت بھی کر رہے ہو کہ نہیں؟ دعویٰ ہے قرآن کو ماننے کا, اس پر عمل, اس کو نافذ کرنے کی کوشش بھی ہے کہ نہیں؟ یہ قول و فعل کا تضاد اللہ کو انتہائی ناراض کر دینے والا ہے. اس کے بعد بنی اسرائیل کا ذکر ہے, انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی جواب دی تھی ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے, عیسیٰ علیہ السلام کا بھی لوگوں نے انکار کر دیا. تو یہود کا بیان ہے کہ انہوں نے طرح طرح سے سازشیں کی اسلام کو مٹانے کی, لیکن اللہ نے فرمایا اللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون, اللہ کے نور دین کا اتمام فرما کر رہے گا چاہے کفار کو کتنا ہی ناگوار گزرے. کیوں؟ اب انقلابی آیت ہے, هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ, وہ اللہ جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا قرآن دے کر اور دین حق دین اسلام دے کر, تاکہ آپ اس دین کو کل نظام زندگی پر غالب کر کے دکھا دے. سارے رسولوں کا بیان آئے گا سورہ حدید کی آیت 25 میں, عدل کا نظام نافذ ہو جائے, آپ کے لیے کہا گیا دین نافذ ہو جائے. دین نافذ ہوگا تبھی عدل ملے گا. آج اب بھول گئے ان باتوں کو میرے بھائیوں, اسلام انقلابی دعوت دیتا ہے آؤ میدان کے اندر اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد کرو. اس کے لیے جنگ بھی کرنی پڑے تو کی جائے گی. یہ اللہ کے رسول کی زندگی کا مقصد تھا. میں اور آپ امتی ہیں, آخری رسول مانتے نا, اب یہ کام کون کرے گا؟ میری اور آپ کی ذمہ داری خود اللہ کی بندگی کرے, دعوت کو عام کرے اور اللہ کے دین کے نفاذ کی جد و جہد کے لیے میدان میں آئے. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ قرض ہے میرے اور آپ کے ذمے. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغ جماعت کے امیر تھے, 70 کی دہائی میں انتقال ہوا, تبلیغ جماعت کے بہت بڑے امیر گزرے. بڑے پیار ان کا جملہ ہے, یہ پودا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محنت سے لگایا تھا, اللہ کے بندو آج گر چکا ہے. آؤ میدان کے اندر, آؤ اپنی جانوں کا نظرانہ دو, آؤ اپنے مالوں کا نظرانہ دو, آؤ اپنے خون کی گواہی دو اس دین کی سربلندی کے لیے. یہ انقلابی دعوت ہے اسلام کی میرے بھائیوں, جو آپ نگاہوں سے آج ہمارے دور ہو گئی. 23 برس کی زندگی کہاں لگی اللہ کی؟ تائف میں کیوں لہو لہان ہوئے؟ احد میں کیوں لہو لہان ہوئے؟ 200 سے صحابہ کی جانیں کیوں قربان کر دیں؟ کہے کے لیے اسلام. تب قرآن نے کہا جعل الحق و ذهب الباطل, حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. آج باطل غالب ہے. کیوں؟ حق والے حق کا ثبوت پیش ہو. اللہ ہمیں اس کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق دے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم, اے ایمان والوں تجارت بتاؤ جو دردناک عذاب سے بچا لے. معلوم ہوا اب جو اگلی بات آ رہی ہے وہ عذاب سے بچنے کے لیے ضروری ہے. تؤمنون باللہ ورسولہ, ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم, و تجاہدون فی سبیل اللہ بأموالکم وأنفسکم, اور جہاد کرو اپنے مال اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں. سورہ حدید میں پڑھا تھا ایمان اور انفاق, یہاں پر آگے ایمان اور جہاد. انفاق بھی ہر شے کا, جہاد بھی ہر شے سے, جان سے بھی مال سے بھی. کاہے کے لیے؟ ذاتی طور پر اللہ کی بندگی کے لیے, اللہ کی دعوت دوسروں تک پہنچانے پہنچانے کی محنت, اور اللہ کے دین کے قیام کی جد و جہد کے لیے. فرمایا یہ کرو گے اللہ گناہ بخش دے گا, اللہ جنت کے باغات سے داخل کرے گا, اللہ پاکیزہ مکانات عطا کرے گا. یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اور بڑا پیارا مقام قرآن کا, اور بڑا عظیم مقام, یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ. اللہ کو مدد کی ضرورت ہے نہیں, کیا مطلب؟ یہ کام ہے تو میرا, اللہ کہتا ہے تم اس میں شریک ہو جاؤ تو تم میرے مددگار بن جاؤ. کتنی بڑی سعادت کی بات, کتنی بڑی سعادت اللہ دینا چاہ رہا ہے, اور ہم لینے سے انکار کر دیں کیا؟ نہیں میرے بھائی, ہمیں اپنی جان سے بڑھ کر اپنے دین کی فکر کرنی ہوگی, اپنی ماں سے بڑھ کر اللہ کے دین کی فکر کرنی ہوگی, اپنی اولاد سے بڑھ کر اللہ کے دین کی فکر کرنی ہوگی. اللہ کہہ رہا ہے کون انصار اللہ, اللہ کے مددگار بن جاؤ, اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد سورہ جمعہ کا آغاز, اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چار بنیادی فرائض کا بھی ذکر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, وہ چار کام کیا ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ, لوگوں پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں. ویزکیہم, ان کا تزکیہ فرماتے ہیں قرآن سے. ویعلمہم الکتاب, قرآن کے احکامات کی وضاحت فرماتے ہیں. والحکمہ, اور حکمت اور دانائی کی باتیں سکھاتے ہیں. جنگ تو نظر آتی ہے بدن میں, یہ دو کام سے ملے تھے. یہ جماعت کیسے تیار ہوئے تھے؟ افراد کیسے ملے تھے؟ قرآن کے ذریعے سے. قرآن کی دعوت کو اللہ کے رسول عام کیا, قرآن لوگوں کو سنایا, قرآن سے لوگوں کے دلوں کا تزکیہ کیا، دلوں کی دنیا بدل دی، دنیا کے بجائے آخرت کا قاضی بنایا، تب وہ جماعت کھڑی ہوئی۔ تو معلوم ہوا کہ اس انقلابی جد و جہد کے لیے بنیادی ذریعہ قرآن ہے، اس کو عام کرنا ہوگا۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، مولانا محمود الحسن دار الدیوبند کے پہلے استاد، 80 برس کی عمر گزار کر آئے اور کالے پانی کی سزا برداشت کر کے آئے۔ تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ کتابیں وقت امت پڑھیے، بڑے درد سے ان کا کتاب ہے۔ اور ایک اہل حدیث دار العلوم کے اندر، عجیب بات تو یہ ہے، ایک اہل حدیث دار العلوم کے اندر یہ کتاب ان کا ہے، مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا انہوں نے، کہ حضرت نے کہا کہ دو ہی باتیں سمجھ میں آئی مسلمانوں کی بستی کی، ایک قرآن کو چھوڑ دینا اور دو آپس کے فرقہ واریت کے خلاف۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بات ایک ہی ہے، آپس کے جھگڑے نہیں ہوں، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ قرآن جب تک عام نہیں ہوگا دین کی تحریک برپا نہیں ہو سکتی۔ بھائی اللہ کے رسول نے بھی کیا قرآن کی تلاوت، دلوں سے قرآن کو پاک کیا، یعنی قرآن کے ذریعے دلوں کے تزکیہ فرمایا اور قرآن کے احکامات کی تعلیم دی اور حکمت کی باتیں سکھائیں۔ آج ہم چاہتے ہیں قرآن اس معاشرے میں تبدیلی لانا، قرآن سے جڑنا پڑے گا۔ اللہ کے حبیب نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف کی روایت میں، ان اللہ یدعو بهذا الكتاب اقواما ويدعو به اخرین، بے شک اللہ اس قرآن کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور اس کو ترتر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلت اور رسوائی میں مبتلا کر دے۔ اس قرآن سے جڑنا ہوگا، اللہ نے توفیق دی۔ پھر یہودیوں کا بیان ہے، کہا انہوں نے اپنی کتاب کو بس میں کوئی ڈال دیا، قرآن نے کہا ان کی مثال گھٹے گی جیسی، جو بوجھ اٹھائے لگا۔ کتنی بری مثال تھی، کس کی؟ یہودیوں کی، جنہوں نے کتاب کو پیچھے ڈال دیا۔ کیوں؟ دنیا کی محبت کی وجہ سے۔ کہا موت کی تمنا کرو، اللہ سے ملاقات میں رکاوٹ کیا چیز ہے؟ موت نہ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اپنے جو قرآن لا کے بھیج گئے، بھیج چکے، قرآن نے کہا کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ یاد رکھیے، دنیا کی محبت کے ساتھ دین کا کام نہیں ہو سکتا۔ اور آج اگر ہم نے بھی کتاب سے کچھ ڈال دی تو یہ یہود نے کیا تھا، ان پر اللہ کا عذاب آیا تھا۔ اللہ نے اسے محفوظ فرمائے، اپنے خلاف اپنے کلام کو دل و جان سے ماننے کی، اس کی تلاوت کرنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے اور کروانے کی، اور اس کے پیغام کو عام کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا رکوع ہے جس نے جمعہ کا بیان فرمایا کہ جب اذان کی آواز آ جائے، اسعو الی ذکر اللہ بدر البعید، جمعے کی دن اذان کی آواز آ گئی، اب اللہ کے ذکر کی طرف لپو، اہتمام کرو جمعے کے لیے، کاروبار خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ فتوا بھی موجود ہے دارو اورنگی کا، پہلی اذان کی آواز آ گئی، ہر قسم کا کاروبار حرام، کچھ بھی کمائیں گے حرام، جب تک کہ جمعہ ادا نہ ہو جائے۔ بہت ساری مسجدیں تو بھائی کسی ایک کو طے کر دو اپنی، اس دوران تجارت بالکل حرام۔ فرمایا نماز مکمل ہو جائے، اب کام کاج کر سکتے ہو۔ اور اس زبان میں مسئلہ پیش آیا تھا جس میں یہاں بیان کیا گیا، کہ دیکھو دنیا کے دھندوں میں نہ لگو، یہ تجارت اور کھیل تماشے تمہیں جمعے کی ادائیگی سے روک نہ دے، تھوڑی وقت کے لیے دنیا کے کاروبار کو چھوڑ رہے ہو، رزق کی پریشانی نہ کرو، اللہ خیر الرازقین، سستے بہترین رزق دینے والا اللہ ہے۔ اس کے بعد سورۃ المنافقون شروع ہوتی ہے۔ نفاق کیا ہے؟ جن کے سامنے دین کے تبادلے واضح ہو جائے، دین غلبہ چاہتا ہے، جان مال بھی لگانی پڑے گی، جس کو سمجھ میں آ جائے اور وہ پھر پیچھے ہٹنا شروع کرے دنیا کی محبت کی وجہ سے، قرآن اس کو منافق کہتا ہے۔ یا سورہ منافقون میں چند آیات میں نفاق کی بحث آ گئی، فرمایا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ یشهد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتے جھوٹے ہیں۔ ان کی پہلی علامت یہ ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں۔ جب پوچھا جاتا ہے کیوں نہیں، نیند کے راستے میں کہا میری بیوی کی بیماری آ گئی تھی، میرے بچے کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، جھوٹ بولتے ہیں۔ اب یہ باتیں ابھی سمجھ میں نہیں آتی ہمیں، کیوں؟ ایسی کوئی اجتماعیت میں ہم جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ جب اجتماعیت میں جڑے ہوں، جان مال لگانے کے تقاضا آئے، خوف آئے، تب پتا چلتا ہے کہ ایمان کے لحاظ ہے۔ پہلی علامت جھوٹ بولتے ہیں، دوسری علامت جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ کب تک جھوٹ بولیں گے؟ کب تک لوگ بات کا اعتبار کریں گے؟ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ تیسری بات، فصدوا عن سبیل اللہ، دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ کیوں؟ سچے اہل ایمان آگے بڑھیں گے تو ان کا پیچھے رہنا نمایاں ہو جائے گا نا، تو دوسروں کو روکتے تاکہ یہ نمایاں نہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول کو کہا گیا نبی، ان کے دیل ڈول آپ کو بڑا متاثر کرتے ہیں۔ دنیا پرست ہوگا تو جسم میں بڑا اس کا ڈیل ڈول بڑا بھاری قسم کا ہوگا، ہاں معذوری بیماری ہو تو بات الگ ہے۔ ورنہ مولانا شفیع خانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہشتی زیور میں ایک حدیث نقل کی ہے، اللہ کو موٹا عالم دین پسند نہیں۔ بیماری اللہ کو موٹا عالم دین پسند نہیں ہے، وہ خود عالم دین تھے، علماء کے لیے لکھا انہوں نے، ہم تو عام لوگ ہیں۔ لیکن دیکھیے اس حدیث کو ذرا، دہشت کے زیور میں موجود ہے۔ مراد کیا ہے؟ بیماری ہو، معذوری ہو تو جسم بھاری ہو جاتا ہے، بات الگ ہے۔ دنیا پرست ہوگا تو ڈیل ڈول بڑا ہی ہوگا بھائی، اس عام حالات میں تو نبی کے جسم متاثر نہ کرے۔ کیوں؟ جو دنیا میں لگے گا وہ بھولے گا دنیا کے اندر، اور دین کو ختم کر دے گا، چھوڑ دے گا، یہ نفاق ہو جائے گا۔ اس سے اللہ سب کو محفوظ فرمائے۔ چوتھی بار یہ منافق کتنے گر گئے کہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول تمہارے لیے دعا کرے آ جاؤ, کہتے نہیں. یہ نفاق, اب میں عرض کروں میرے جنہیں نرضی نہیں کرتا آپ کے سامنے, میں تو طالب علم ہو دیا. مولانا اسد شیخ مقبولی صاحب کے اس کا الفاظ انہوں نے لکھے اپنے خلاصے قرآن میں, ان آیات کو پڑھ کے گزرنا جاؤ. اللہ کے رسول نے کہا کہ منافق کی علامات ہے جھوٹ بولنا, وعدہ خلافی کرنا, امانت سے خیانت کرنا. بھائیو دیکھو یہ ہمارا تو بیان نہیں ہے, ہم کو پیچھے نہیں ہٹ رہے دین سے کہیں, ہم ان کو بولتے گزر تو نہیں کرے گے آگے, ہمیں جائزہ لینا چاہیے. ہم تو دین کی تقاضوں سے پیچھے نہیں ہٹ رہے, ہم تو دین کی جد و جہد سے بھاگ تو نہیں رہے, ہم دنیا کی محبت میں ڈوب تو نہیں گئے. اللہ نے سنا تو سر میں بتا دی بات کا انجام کیا ہے, اللہ کے رسول سے بھی دشمنی ہوگی کہ ان لوگوں کو مار سکتا. اس کے بعد دوسرا کو شروع ہوتا ہے, فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, تمہیں تمہاری مال تمہارے اور تمہاری اولادیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنی. اللہ کی یاد سے ہٹو گے تو دنیا کی محبت کی طرف جاؤ گے. مال اور اولاد کی محبت بہت بڑی محبتیں ہیں, ساری محبتیں مرادی ٹاپ کی محبتیں. ان کے اندر ڈوب کر, دنیا کے اندر ڈوب کر اللہ کے تقاضوں کو پامال نہ کر دینا, جو یہ کرے گا وہی خسارہ پائے. اللہ نے اس کو محفوظ فرمائے, ہر دم اپنے ذکر کی توفیق دے. ذکر کی جامع ترین شکل نماز, ہر قسم کا ذکر ہے, اعلیٰ ترین شکل قرآن, اور آسان ترین شکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں, ہر وقت کی دعا, ہر وقت کے اذکار. اس کے بعد فرمایا کہ انفقوا مما رزقناکم, خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا. دنیا کی محبت مال کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے نا, اس مال کو نکال دو, اس مال کو خرچ کرو, تو اللہ دنیا کی محبت سے بچا دے گا, دین کے تقاضوں پر عمل کر سکو, نفاق سے بچ جاؤ گے. اس سے پہلے پہلے خرچ کر لو کہ موت آ جائے, موت آئے گی تو آپ سے کہے گا اللہ مجھے ایک اور موقع دے دے, اس وقت موقع نہیں ملے گا. جب وہ آ جاتی تو نہ ایک لمحہ پیچھے ہوگا نہ ایک لمحہ آگے ہو سکے. اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق سے محفوظ فرمائے, اور ہمیں ایمان کے تقاضوں پر, یہ انقلابی تصورات آ رہے ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد سورۃ تغابن, ایمان کے مباحث کو چند آیات بتا دیا گیا. پہلی چار آیات میں توحید کا بیان ہے, کل آسمان کی ہر شے, زمین کی ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی, اسی کے لیے کل تعریف اور بادشاہت ہے, اسی نے تم سب کو پیدا کیا, ہر بات کا وہ جاننے والا ہے. پھر رسالت کا بیان, پچھلے نافرمان قوموں کو اللہ نے برباد کر دیا, انہوں نے رسولوں کا انکار کیا تھا. آخرت کا بیان, لازمن تمہیں زندگی دی جائے گی, لازمن تمہیں بتایا جائے گا دنیا میں تم کیا کچھ عمل کرتے رہے. اس کے بعد بتایا گیا مان لو اللہ اور رسول کی بات کو, ایمان لے آؤ, قبول کر لو قرآن کی دعوت. جو ایمان لائیں گے نیک قبول کریں گے, اللہ جنت میں داخل فرمائے گا, اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے. جو انکار کریں گے اللہ جہنم میں ان کو شامل کرے گا, اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. دوسرے کو بڑا پیارا ہے, ایمان ہوگا تو کیا نظر آئے گا, پانچ نتیجے فرمایا. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ, کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کی اذن سے. اب جو بھی مصیبت آئے گی بندہ اس پر راضی رہے گا, کیونکہ مومن کی شان یہ ہے کہ جو جب بھی مصیبت آتی ہے اس پر وہ صبر کرتا ہے. نمبر دو, اطاعت کرو اللہ اور رسول. بندے کا چلتا پھرنا بتائے گا یہ اللہ کو ماننے والا ہے, اس کی زندگی کا رخ بتائے گا یہ رسول کو ماننے والا ہے. نمبر تین, توکل کرو اللہ, جیسے تبلیغ جماعت کے بھائی کہتے ہیں نا, صحیح کہتے ہیں کہ سب کچھ ہونے کا یقین کس سے ہو جائے, اللہ. کل نفع نقصان کا مالک کون ہے, اللہ, اللہ ہی متوکل کرو. پانچ, چوتھی بات, اپنی بیوی اور اولادوں کے بارے میں ڈرتے رہو, یہ دشمن ہے کچھ تمہارے, بڑے سبق. کیا مطلب, ان کی محبت میں ڈوب کے اللہ کے احکامات کو پامال کیے تو دشمنی ہو گئی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ گھر میں تھانے دار بن جاؤ اور ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جاؤ, نہیں. بڑا پیارا قرآن کا مقام ہے, تواصل دیکھیے اللہ کا. وہ انتہو و تس بہو و تب پھرو, اگر تم معاف کر دو, درگزر کر دو, بخش دو, اللہ بھی بخشنے والا ہے. تو نرمی سختی کے حسین امتزاج کے ساتھ تربیت کر دی کروا دی. پانچویں بات, تمہاری ماں اور اولاد جتنا ہے آزمائش کا ذریعہ, تمہاری ماں اور اولاد جتنا ہے آزمائش کا ذریعہ, ان میں ڈوب کر کہیں اللہ کے تقاضوں کو بلا نہ دے. اس کے بعد بتایا گیا فتقوا اللہ ما استطعتم, اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی تمہارے اندر استطاعت ہو. اچھا, یہاں ہم لوگ ذرا کچھ گڑبڑ کرتے ہیں, اس لوگ کہتے ہیں ہماری استطاعت دو وقت کی نماز کی ہے, غلط. وہ بھائی استطاعت بڑھتی ہے, ٹھیک ہے, میں بنسپور پہ رہتا ہوں, اور میں اگر کسی نے پوچھا آپ کیا برادری والوں میں سے ہیں, میں نے کہا برادری والوں کے درمیان والا بڑا ہوں, ویسے گجراتی اسپیکنگ ہے, لوگ حیرت کرتے ہیں اچھا گجراتی اسپیکنگ ہے. بہرحال, تو کتنے سارے لوگ بنسپور سے یہاں شفٹ ہو گئے, کوئی دلی کالونی جا رہا ہے, کوئی بلوچ کالونی جا رہے ہیں نا, چھوٹے گھر سے کہاں چلے گئے, بڑے گھر میں. استطاعت نہیں کی, استطاعت پیدا کی, نوجوان موجود ہیں ابھی ہنسیں گے, آپ نے کی شادی کی استطاعت نہیں ہوتی ہے, استطاعت پیدا کرنی پڑتی ہے. دیکھیے چہروں میں مسکراہٹ آ گئی, دو چار استطاعت پیدا کرنی پڑتی ہے. ایسی اللہ کا تقوی, اس کی استطاعت پیدا کریں گے تو اللہ انگلی پکڑ پکڑ کے آگے چلائیں گے انشاءاللہ. اللہ کا نفع اختیار کرو جس قدر استطاعت ہے, اور سنو اور اطاعت. ایک سننا اطاعت ہونا نماز میں امام کی, ایک تمہاری اجتماعیت ہونی چاہیے, امت کا ایک خلیفہ ہونا چاہیے جس کی سنیں گے مانیں گے. نہیں ہو تو کیا کرو, خلافت کے نظام کو قائم کرو, اس کی کوئی جماعت ہوگی, اس کا امیر ہونا چاہیے, اس کی سنو اس کی اطاعت کرو. یہ نظام اجتماعیت کا ہمارا دین دیتا ہے. قرآن کو خرچ کرو, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اس کے بعد بتایا گیا خرچ کرو گے اللہ بڑھا چڑھا کر تمہیں واپس ادا کرے گا. اس کے بعد سورہ الطلاق کا آغاز ہوتا ہے, نام سے ظاہر طلاق کے کچھ مسائل کا بیان. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بتائیں گے فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ, اور جب اگر طلاق دینے کی نوبت آ جائے تو ان کی عدت کے وقت میں طلاق. کیا مطلب؟ اگر آ جائے نوبت تو اول تو اوائی کرو, اس کی تفصیلی احکامات ہیں. اگر موقع آ جائے تو ایک وقت میں پاکیزگی کی حالت میں ایک طلاق. لوگ عمل کرتے نہیں اس کے اوپر, اور پھر آپ کے بیٹے مفتی صاحب ہوئی کہ نہیں ہوئی تین طلاق کی دیدی, ہوئی کہ نہیں ہوئی. تو بھائی علم حاصل کرو, کاروبار کرنے جاتے تو معلومات دیتے ہو, تو شادی کرنے جاتے تو معلومات. تو ایک دور میں جو کہ پاکیزگی ہو اس میں ایک طلاق دی جائے جس میں تعلق قائم نہ کیا گیا ہو, یہ حدیث میں شروع. اور عدت کا شمار کوئی بہت اہم بات ہے. فرمایا کہ دیکھو جب ایک طلاق کے تک دو طلاق کے تک رجوع کر سکتے ہو, عدت کے اندر رجوع کریں گے تو یہ طلاق کرنا چاہیے, عدت کے بعد رجوع کریں گے تو اس کو طلاق باہین کہتے ہیں, اس میں نکاح نیا کرنا پڑتا ہے. لیکن دو کی حد تک تین ہو گئے تو معاملہ ختم ہو جائے گا. تو رجوع کرتے ہو تو اچھی طرح رجوع کرو ورنہ باہین. اس کے بعد بتایا گیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو اللہ کا تقوی اختیار کرے اللہ مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کریں گے. تقوا کے نتائج پر عظیم ترین صورت, جو اللہ کا تقوی اختیار کرے اللہ مشکلات سے نکال دے گا. بیسوں کو نہیں گنایا تصریف, اللہ وہاں سے رزق دے گا, اس کا گمان بھی نہیں جائے گا. سارے بستوں کا ہلا رہا پر لوگ تعمیر کرنے کے چکر میں جاتے, بچاؤ بھائی یہ سب سے بڑا تعمیر دیا رب العالمین, اللہ تعالیٰ نے دیا, اس کی کوئی قیمت بھی نہیں. تقوا اختیار کر لو, مشکلات سے اللہ نکال دے گا, اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جائے گا. فرمائے کہ وہ عورتیں جو بوڑھی ہو چکی ہیں, حیض نہیں آتا, یہ چھوٹی بچیاں جن کا بہت کم عمر میں نکاح ہو گیا جن کو حیض نہیں آتا, ان کی عدت 3 مہینے کی ہے طلاق کی صورت, 3 مہینے. باقی جو عام خواتین ہیں ان کے لیے 3 طہر کا معاملہ ہے, یہ البقرہ میں بات آ چکی ہے آیت نمبر 228. اور ایک مسئلہ ہے کہ اگر رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی تو اس میں عدت نہیں ہوتی, یہ آزاد کی آیت نمبر 49 میں بات آئی ہے. یہاں جو مسئلہ بیان ہو اس میں ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ حمل والی عورت کی عدت رسے حمل ہے, بچہ پیدا ہو گیا عدت ختم ہو جائے گی. فرمائے کہ جب عدت ہو گئی, جب طلاق ہو گئی ایک یا دو کی عدت, بہرحال عدت شوہر کے گھر پر ہی گزارے گی عورت تاکہ رجوع کا امکان رہے, اور سارے اخراجات شوہر کو دینے پڑیں گے, یہ تعلیم دین. اور جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے عورت کو اخراجات دینے پڑیں گے شوہر. بچہ پیدا ہو گیا اب اسی عورت سے دودھ دلوانا ہے, تعلق قائم نہیں کرا لیکن دودھ دلوانا چاہ رہا ہے, اس کو اجرت دینی پڑے گی. اور کسی اور عورت سے دودھ دلوانا چاہے گا تو اس کو اجرت دینی پڑے گی. اس کے بعد دوسرا رکو شروع ہوتا ہے. فرمایا کہ پچھلے لوگوں نے اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی, اللہ کی نافرمانی کی, اللہ نے ان کو برباد کر دیا. ایمان والو اللہ کا تقوا اختیار کر لو. اس کے بعد بتایا کہ کل کائنات کے اندر اللہ کا حکم جاری ہو ساری ہے. اس کے بعد سورۃ تحریم کا آغاز ہوتا ہے. اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ نے آپ کے لیے حلال فرما دیا آپ اس کو کیوں حرام کر لیتے ہیں؟ اس کے پیچھے واقعہ ہے, حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک منصوبہ بندی, انہوں نے محسوس کیا کہ حضرت زینب کے اللہ کے رسول کچھ وقت زیادہ لگا کے شہد کھاتے وقت, تو ہم نے اسے کسی کے پاس جائیں گے تو کہیں گے آپ کے منہ سے بوا کی اللہ کھائے گا, اللہ جو سنے گا چلو تمہاری خوشنودی کے لیے میں اس کو اپنے اوپر ممنوع کر دیا, اللہ نے روک دیا نہیں. کیوں؟ امت حرام نہ سمجھ لے اس کو, زینب ایسا نہ کی, جو حلال ہے اس کو حرام نہ کیجیے. اب اور کیجیے گا اللہ کے رسول کو تو متنفع کر دیا گیا, ہمارے لیے مسئلہ کیا ہے؟ یا حلال کو حرام کیے تو متنفع کر دیا, امت حرام کو حلال نہ کر لے گئی, بیویوں کی محبت میں آ گئے, اتنی محبت نہ ہو جائے گھروں کے اندر کہ حرام کو حلال کر لیا جائے, نافرمانی شروع ہو جائے, یہ اہم بات بھی اس میں ہمیں عطا کر دی گئی. ہر نبی کا گھرانہ تھا, وہ ازواج مطہرات انسان تھی, ان کو بھی متنفع کر دے, دیکھو ایسا نہ کرو, اگر نبی کے خلاف تم نے کوئی اقدام کیا تو پھر نبی تمہیں طلاق نہیں دے سکتے, اور اللہ تمہاری جگہ کو اور خواتین کو لا کر دے سکتے ہیں. لیکن ایسا ہوا نہیں, اللہ کے رسول نے کبھی بھی کسی زوجہ محترمہ کو طلاق نہیں دی, اس سے تعلق برقرار. اب یہ متنبع کرنے کے بعد اب کہا جا رہا ہے جو اہم بات ہی سن, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. بڑے سب فرشتے وہاں پر متعین کیے گئے, سوچیے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے, نبی صاحب اولاد ہو آپ ہی اثر ہوں گے, ہم میں سے کسی کے بچے بچی کا ہاتھ جل جائے کیا گزرے گی ہمارے دل کو, بیوی کا ہاتھ جل جائے کیا گزرے گی ہمارے دل کو, کیا ان کو جہنم کی آگ کرنے والا بننے دیں ہم لوگ؟
بالکل نہیں.
اپنے آپ کو بھی بتا لیں, گھر والوں کو بھی بتا لیں, دین کی طرف لانا ہے, دنیا کی بہاشیوں سے ریاضیوں سے نافرمانی سے بچانا ہے. اللہ سب نے اس کی توفیق عطا فرمائے. فرمائے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبتا نصوحا, اے ایمان والوں توبہ کرو اللہ کے حضور میں پکی اور سچی توبہ. سچی توبہ کی شرائط علماء نے بیان کی, حضرت علی کے قول بھی ہے رضی اللہ عنہ, گناہ ہو گیا پکی ندامت دل میں, آئندہ نہ کرنے کا عزم, توبہ استغفار کے کلمات بھی زبان کرو قرآن و حدیث میں, اور چھوڑ کر آ جاؤ گناہ بھی اصل توبہ ہے, زبان سے نہ ہو صرف, گناہ کرے تھے چھوڑو, اطاعت والا کام نہیں کرے تھے کرنا شروع کر دو, یہ اصل توبہ میرے بھائیو, اس کو یاد رکھو. اور ہاں اگر بندوں کا حق مارا تو بندوں سے معافی مانگنا ضروری, اللہ معاف کر. اور توبہ انفرادی سطح پر نہیں, اجتماعی سطح پر بھی. امت کی توبہ کیا ہے آج؟ دعوت کے کام میں لگو, اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچاؤ, اقامت کے کام میں لگو, اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو, اللہ کے احکامات کے رفاظ کی جد و جہد کرو, یہ امت کی توبہ ہوگی. اللہ ہم سب کو انفرادی اجتماعی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد بتایا گیا کہ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویاں نافرمان تھیں, بتا دیا گیا یہ رسول بھی کو اللہ کے اعلان سے نہیں بتا سکتا. فرعون بڑا ظالم تھا لیکن بیوی حضرت آج کی بڑی نیک خاتون تھی, بتا دیا گیا بہت کتنے ہی بلاؤ آدمی کی طرح سچی ہے تو اللہ اس کو ہدایت دے سکتا ہے. حضرت مریم کا بیان ہے کہ وہ بھی نیک خاتون تھی اور اللہ رب العزت کی فرمانبردار اور تم سے عورت بندی. اس کے بعد 2912 شروع ہوتا ہے, 28 کے بارے میں تفصیل زیادہ تھی, نظری سورت بھی بڑی اہم, آپ نے محسوس کیا ہوگا بڑی اہم احکامات ہمارے سامنے آئے. اب آخری دو پارے تو قیامت کی قیامت, قیامت کی قیامت, جنت جہنم عذاب پیشی, یہی ملے گا آپ کو, اس میں تفصیل کی ضرورت بھی نہیں, اس میں تفصیل کی ضرورت بھی نہیں. کیوں؟ یہ وہ عقیدہ آخرت کا جتنا پختہ ہوگا اتنا ہمارا عمل درست ہوگا, جتنا ہی کمزور پڑے گا اتنا آخرت کے حوالے سے معاملہ خراب ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر. یہ سورہ ملک ہے جس میں شروع میں اللہ کی قدرتوں کا بیان, اللہ کی کائنات سے بہت کرو کہیں رکھنا نہیں ملے گا, جہنم والوں کا بیان ڈالے جائیں گے تو جہنم چنگھاڑ رہی ہوگی سوچ سے, اہل جنت کا بیان جو ڈرتے رہے دنیا میں اللہ سے غیب میں رہتے ہوئے ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے. اللہ نے متنبہ کیا, دیکھو اللہ چاہے تو آسمان سے عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے تمہیں, زمین پتھروں کی بارش برسا سکتا ہے, باز آ جاؤ. اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پیدا کیا, طرح طرح کی نعمتیں دی. یہ لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی, اے نبی فرما دی جب وہ آئے گی تو کسی کو موقع نہیں ملے گا. اے لوگوں سوچو اگر اللہ تمہارا پانی خوش کر دے کون تمہیں عطا کرے, صحرا میں پانی کتنی قیمتی شہر ہے, ہمارے لیے بھی قیمتی ہے. اللہ کی نعمتوں کو غور کرو اور اس کے نافرمانی سے بچو. اس کے بعد سورہ قلم, اس میں ابتدا میں اللہ کے رسول کے اقدام عظیم کا بیان, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, اے اخلاق کی بلند ترین مرتبہ پر فائز. لیکن علماء نے لکھا کہ بیان کرنے کی چیز نہیں ہے تیرے لیے, اللہ ہمیں اپنے رسول کے اخلاق کو اختیار کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. یہ بیان ہے کنٹراسٹ کے طور پر, ماں ولید بن مغیرہ جیسا مشرک آدمی تھا, برے اخلاق کے لوگوں میں کہا یہ وہ لوگ ہیں چگلیاں کرنے والے, مال میں کدوسی کرنے والے, گناہ کرنے والے, ان پر اللہ کا عذاب آئے گا. اس کے بعد باغ والوں کا ایک واقعہ یمن کے علاقے تھا, اس کا ایک آدمی نیک تھا, اپنے باغ میں سے غریبوں کو بھی فصل دیا کرتا تھا. اس کے بعد اس کے بیٹے نافرمان تھے, انہوں نے کہا کچھ نہیں دینا کسی کو, صبح صبح چلو فصل کاٹ کے لے آؤ. اللہ نے باغ کو برباد کر دیا, اللہ نے مشرکین کو تنبیہ کی اور دور کے ظالموں کو, ایسے اللہ تمہاری کو ختم کر سکتا ہے, ایسے اللہ تمہارے مال و اسباب کو ختم کر سکتا ہے, اتراؤ مت, اللہ کا عذاب آ سکتا ہے. فرمایا اپنا جال المسلمین اکل مجرمین, کیا ہم فرما برداروں کو مجرمین کی طرح کر دیں گے؟ ایسا ہو سکتا ہے کبھی؟ کیسا ممکن ہے؟ مال ان کا حکمون, کیا ہو گیا تمہیں, کیسے حکم تم لگاتے ہو؟ اسی بادشاہ کے فرما بردار شہری اور نافرمان برابر ہوتے ہیں, ایسے ہی اللہ کے فرما بردار نافرمان برابر نہیں ہو سکتے. قیامت کا بیان ہے, اللہ اپنی پنڈلی کھولیں گے, حکم دیں گے سجدہ کرو تو نافرمان سجدہ نہیں کر سکیں گے, سوچیے اللہ سامنے ہوگا سجدہ نہیں کر سکیں گے, وہی کر سکے گا تو دنیا میں چھپا ہوگا, باقی جو چاہے گا بھی بخاری کی حدیث سے تختے بنا دیے رہیں گے کمر سے کمر کو, لیکن سجدہ نہیں کر سکیں گے. اللہ ہمیں اس برے انجام سے بچائے اور آج چھپنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا نبی چھوڑ دیجیے ان کو, آپ صبر کیجیے اور اللہ کا عذاب ان لوگوں کے لیے کافی ہے. اس کے بعد سورۃ الحاقہ, یہ زوردار انداز قیامت کا بیان بھی اس کے اندر آئے گا اور گزشتہ قوموں کی تباہی کا بیان اور حشر کا بیان ہے. فرمایا الحاقہ, سچ موت ہو جانے والی, تمہیں کیا پتا وہ کیا تھے, قوم سمود کا بیان, قوم عاد کا بیان, فرعون کا بیان, قوم لوط کا بیان, یہ سب برباد کر دیے گئے. فیدا نفی وقت سوری نفت واحدہ, جب ایک مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو یہ زمین ہلا دی جائے گی, پہاڑ چلتے ہوئے دکھائی دیں گے, اور حشر برپا ہو جائے گا. نیک اعمال کرنے والوں کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا, برے اعمال کرنے والوں کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. ان کے متعلق کہا جائے گا ان کو آگ میں ڈال دو, زنجیروں کے اندر جکڑ دو. اللہ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے. یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے, مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتے تھے, نہ اللہ کے حقوق ادا کرتے تھے, نہ بندوں کے حقوق ادا کرتے تھے. یہ جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے, پیر کے سوائے ان کا کوئی کھانا نہیں ہوگا. قرآن اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کیا صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کسی شاعر کا قول یا کسی کاہن کا کلام نہیں, یہ اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا. فسبح باسم ربک العظیم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح بیان کیجیے. رکوع میں یہی پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم. سورۃ المعارج دو آلہ ہے, مشرکین نے عذاب مانگا, اللہ نے کہا آیا جاتا ہے, اور اللہ کے رسول نے عذاب مانگا تو اللہ نے کہا ربی آ کر رہے گا, آپ صبر کیجیے یہ عذاب آ کر رہے گا. بتایا گیا قیامت کے دن دو سے ایک دوسرے کو دکھا دیے جائیں گے, کوئی ایک دوسرے کو نہیں پوچھے گا. آدمی چاہے گا بیٹے کو, بیوی کو, بھائی کو, سب کو فدیے میں دے دے, زمین میں جو کچھ سب کچھ دے دے, بچ جائے کلا ہرگز نہیں, انھا لبا, وہ بھڑک کی بھی آگ ہوگی. مجرم اس دن فدیہ دینا چاہے گا بھی تو نہیں دے سکے گا. اللہ ہمیں بچا کر رکھے. نیک لوگوں کی صفات, نماز پڑھتے ہیں, ہمیشہ پڑھتے ہیں, غریبوں کو مال خرچ کرتے ہیں, قیامت کے عذاب سے ڈرتے ہیں, شرمگاہوں کی عبادت کرتے ہیں, زنا نہیں کرتے, امانت و وعدوں کا لحاظ رکھتے ہیں, گواہی پر قائم رہتے ہیں, نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, فرمایا ان کے لیے جنت ہوگی. مشرکین کا بیان کہ اللہ چاہے تو تمہیں مٹا کر دوسرے لوگوں کو کھڑا کر سکتا ہے. قیامت کے دن جب یہ نافرمان کھڑے ہوں گے ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی اور اللہ کے عذاب ان کو مبتلا کر دیا جائے گا. اللہ اس عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. بس دعا کیجیے کہ انشاءاللہ کل دیر سے بارہ ہے, اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ کل انشاءاللہ اس کی تکمیل کر سکے. باقی الحمد للہ رب العالمین.